لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما بقية الله ولعنة الله على من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلاة
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایزان اگرامی درخواست سے سورہ فاتحہ کی مرحومین میر کرم علی آقا محمد حسین سید امیر حمدانی سید جعفر رضوی محمد حسن گوہر آغا محمد باقر آغا محمد قادم افتخار النساء بیگم تاجدار بیگم قریشی بیگم ناجیب سلطانہ مہر النساء بیگم آمینہ بیگم. بسم اللہ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے صرف ہمیں پیدا ہی نہیں کیا, ہمیں اپنی مخلوقات کے صف میں شمار ہی نہیں کیا بلکہ ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بتایا. اس نے ہمیں کرامت سے نوازا, مکرم بنایا. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے یقیناً انسان کو کرامت عطا کی. انسان متوجہ ہو اس گوہرے بے بہا کی طرف جو ہم نے اسے دیا ہے. وحملناہم فی البر والبحر, ہم نے اس انسان کو خشکی اور تلی کی سیر کرائی. ورزقناہم من الطیبات, اسے پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, اور اس انسان کو تمام مخلوقات پر برتری ہم نے دی. جیسا کہ میں نے گزشتہ دو دنوں کی مجلسوں میں عرض کیا کہ یہ فضیلت اور یہ برتری صلاحیت کی شکل میں, ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان ہر وقت تمام مخلوقات سے افضل ہے. نہیں, اس میں افضل بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. چاہے تو انسان اس صلاحیت کو پروان چڑھا کے اس مرحلے پر فائز ہو جائے, اور چاہے تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا کفران نعمت کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات نہ بنے بلکہ جانور جیسا بلکہ جانور سے بھی بدتر بن جائے. اولئک کالانعام بل هم اضل, جو قرآن انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اسے سب پر برتری عطا کی۔ وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے ایسے انسان بھی ہیں جو جانور جیسے ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ صلاحیتوں کو پروان کیسے چڑھایا جائے، کیونکہ صلاحیتیں خود بخود خامخواہ پروان نہیں چڑھتی ہیں، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، اگر اس راستے سے چلیں گے تب جا کر کے ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہوں گے، ورنہ وہ صلاحیتیں نابود ہو جائیں گی۔ پروردگار نے راستے کی نشاندہی کی ہے، وہ راستہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ انسان صرف اور صرف اہل بیت کے راستے ہی پر چل کر کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس راستے سے اس نے انحراف کیا، اگر سرتاری کی، اگر منہ موڑا، تو یقیناً وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جو جانور جیسے ہیں یا جانور سے بہتر ہیں۔ عزیزو، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو اللہ نے جس نعمت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ وہ ہمیں اس راستے سے آشنا کریں گے، وہ طریقہ ہمیں بتائیں گے جس پر چل کے ہم اس صلاحیت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے اہل بیت کی کڑی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ افراد جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو اہل بیت کے پیرو ہیں، جو اہل بیت کے راستے کو خدا کا راستہ سمجھ کے اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اس منزل پر فائز ہو سکتے ہیں۔ امام ہوشیار کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو، اگر تم ہمارے پیرو ہو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب تمہیں اس راستے میں کسی خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب کوئی مشکل نہیں رہ گئی ہے، تمہاری نجات یقینی ہو گئی ہے۔ تم اگر ہمارے دامن سے وابستہ ہو گئے، تم نے اگر ہمارے راستے پہ قدم رکھ دیا، تو یقیناً تم منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قدم قدم پر خطرے ہیں، قدم قدم پر مشکلیں ہیں، قدم قدم پر کھائیاں ہیں۔ اگر تم نے توجہ نہ کی تو گہری کھائی میں گرنا تمہارا مقدر ہوگا۔ جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے کی، وہی شیطان تمہیں بھٹکانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ لقد نصب ابلیس حوائله في دار الغرور، ابلیس نے پرفریب دنیا میں اپنے جال بچھا رکھے ہیں۔ ولا يقصد فيها الا اولياءنا، اور اس کا ٹارگیٹ، اس کا نشانہ صرف اور صرف ہمارے چاہنے والے ہی، اس کا نشانہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم اس راستے پر آ گئے ہیں تو ہمیں شیطان بہتا ہی نہیں سکتا ہے، کوشش تو اس کی یہی ہے۔ البتہ اگر تم ہمارے راستے سے واقعا وابستہ رہو گے، ہم تمہیں شیطان کے جال سے بچا لیں گے، ہم تمہیں وہ طریقہ بتائیں گے جسے اپنا کر کے تم شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچ جاؤ گے، اس کی حرکتیں، اس کی کارستانیاں تم پر اثر انداز نہ کر سکیں گی۔ لیکن اس سے پہلے امام اپنے چاہنے والوں کا تعارف کراتے ہیں، ہے کون چاہنے والے، کون ہیں ایسے افراد جن کو مولائی کہا جا سکتا ہے۔ صرف ہمارا دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہمارا یہ کہہ دینا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں یہ کافی نہیں ہے، دعویٰ کیا ہے تو ثبوت بھی دینا، کیونکہ قرآن نے ثبوت مانگا ہے نا۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم ہی تھوڑی ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک گروہ تھا جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی ہیں اللہ کے چاہنے والے۔ قرآن میں سورہ جمعہ کو آپ سب حضرات کو معلوم ہی ہے، نماز جمعہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، سورہ جمعہ ہے نا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے یہودیوں، یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ نحن اولیاء اللہ، نحن احباء اللہ، حتی نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے والے تم ہی ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو دعوے کا ثبوت پیش کرو۔ اگر یہودیوں سے ثبوت محبت مانگا جا سکتا ہے تو کیا ہم سے ثبوت محبت نہیں مانگا جائے گا؟ قرآن یہودیوں سے ثبوت محبت مانگتا ہے، دعویٰ کافی نہیں ہے۔ دعویٰ تو تم نے کر دیا کہ تم اللہ کے چاہنے والے ہو، اب ذرا ثبوت تو دے دو۔ چھوٹا سا ثبوت اللہ مانگتا ہے، فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہی تو ہے۔ ایک دوست کے لیے اس سے اچھی اور کیا بات ہوتی ہے کہ دوست کی ملاقات دوست سے ہو جائے۔ اگر تم دعوے میں سچے ہو اپنے کے واقعی تم اللہ کے دوست ہو، تو اس سے ملاقات کی خواہش تو ظاہر کرو، لیکن تم کبھی اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر نہ کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جانے یا نہ جانے تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم اللہ کے دوست نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے اعمال گواہ ہیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ کبھی بھی موت کے آرزو نہ کرے۔ کیوں آرزو نہ کریں گے؟ اس لیے آرزو نہ کریں گے، ان کی بدعمالیاں ہیں اس آرزو کو، اس آرزو سے روک دے گی۔ یہ جانتے ہیں اگر موت آئی، نہ صرف یہ کہ دوست سے ملاقات نہ ہوگی، ملاقات اگر ہوگی تو اس کے عذاب سے ملاقات ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں گے، محمد تو سنت خدا مندی یہی ہے کہ دعویٰ ہمیشہ ثبوت کے ساتھ چاہیے۔ دعویٰ وہ ہے جسے وہ قبول کر لے۔ اہل امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارے اندر استفاق پائی جانی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں پہلی صفت ہمارے چاہنے والوں کی یہ ہے کہ لقد جلت الآخرت فی اعینہم حتی لا یریدون بها بدلا، جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کی نگاہ میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ وہ آخرت کا سودا کسی چیز کے بدلے میں نہیں کرتے۔ اصل دیکھیں ہر چیز کی الگ الگ قیمت ہوتی ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کا سودا چند سکوں کے عوض کر لیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں ذرا جن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو مانو دولت کے عوض کو سودا نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اگر کہیں ان کی جان خطرے میں پڑ جائے، ان کی عزت آبرو خطرے میں پڑ جائے، ان کی اولاد خطرے میں پڑ جائے، تو پھر وہ دین کا سودا کرنے سے نہیں چھوٹتے۔ امام فرماتے لا یریدون بها بدلا، یہ وہ افراد ہیں جو آخرت کا سودا کسی چیز سے نہیں کرتے ہیں۔ یا آخرت لے لو، یا عزت لے لو، یا آخرت یا دولت، یا آخرت یا شہرت، یا آخرت یا اولاد، سب کچھ ٹھکرا دیں گے مگر آخرت کو ٹھکرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لا یریدون بها بدلا، اکثر پیش آ جاتا ہے بہت سے ایسے افراد ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، مومن ہیں، لیکن جب ان کا کاروباری معاملہ آ جاتا ہے، خصوصاً اگر کاروبار کہیں چل لگا، چھوٹا موٹا کاروبار اگر ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کاروبار میں اگر کوئی حرام چیز ہے، ان سے کہا جائے کہ اس کاروبار کو چھوڑ دیں، تو چھوڑنے کو آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بڑا کاروبار ہے، اگر مسئلہ جو ہے ہزار دو ہزار کا نہیں ہے، کروڑوں میں سودا ہو رہا ہے، یہ جو ہے ملینوں کا سودا ہو رہا ہے، وہاں پر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر ہمارا چاہنے والا ہے، ملین کیا ہے، اربوں خربوں کا بھی اگر سودا ہوگا تو اسے لات مار دے گا۔ لا یریدون بها بدلا، کسی چیز کو بھی اس کی قیمت قرار نہیں دیتے ہیں۔ میں نے کل مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ مولا کہتے ہیں میں کسی شکل میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، چاہے کتنی ہی دولت، پوری کائنات کی دولت جگر علی کو دے دی جائے تو علی تیار نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے ہم کہاں علی کہاں، یقیناً ہم کہاں علی کہاں، تو شک نہیں ہے۔ خود مولا نے فرمایا کہ لا تقدرون علی ذلک، تم ہمارے جیسے تو نہیں بن سکتے۔ ہمارا جیسا بننا تمہارے بس میں نہیں ہے, لیکن دو کام کر سکتے ہو. ولکن علمونی بورن واجتہاد, کوشش تو کرو, کوشش تو کر کے دیکھو, جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تو پہلے کر کے دیکھو. اچھا اگر تم علی نہیں بن سکتے ہو, غلام علی قمبر کے نقش قدم پہ تو چل سکتے ہو. تم علی نہیں بن سکتے ہو, حجرے ابن عقیدہ بننے کی کوشش کرو. تم علی نہیں بن سکتے ہو, ابو ذر بننے کی کوشش کرو. کیا کیا ان لوگوں نے؟ یہ علی کے وہ کون سے اصحاب تھے, یعنی کہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ لا یریدون بها بدلا, جو آخرت کے بدلے میں کسی چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. علی کا چاہنے والا حجر ابن عدی, علی کی شہادت ہو چکی ہے, مولا کائنات کی شہادت کے بعد معاویہ کے دربار میں گرفتار کر کے لے جائے جاتے ہیں. حجر ابن عدی اسیر ہیں, قیدی ہیں, صفات حاکم کے قیدی ہیں, کسی معمولی حاکم کے قیدی نہیں ہیں. بہت بڑے رقبے پر اس کی حکومت قائم ہے. جتنے بڑے رقبے پر معاویہ کی حکومت قائم تھی, آج اس میں درجنوں جو ہے آج سرکاریں چل رہی ہیں, درجنوں حاکم پائے جاتے ہیں. اتنے بڑے رقبے کا حاکم ہے معاویہ, صفات حاکم, مستبد حاکم, یہ جو ہے مطلق الانام حاکم ہے معاویہ, اس کے سامنے لائے جاتے ہیں. بڑے بڑے فرانے لگتے ہیں, سبات قدم میں لفظش آ جاتی ہے, لیکن جان قربان حجر ابن عدی کی ولایت پر, جان قربان محبت حجر ابن عدی پر. حجر ابن عدی صرف محبت کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں, آنے والی نسلوں کو درس دے کر کے جا رہے ہیں. اگر تمہیں علی سے محبت کرنا ہے, اگر تم اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہو, تو تمہاری سیرت اور تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے. تین بیٹے تھے حجر کے, تین بیٹے عارف, عرفا, تریف. ان تینوں کو جو ہے ملا کے کہا جاتا تھا تورفات. ماگیا گفا کہتا ہے اینا تورفات, زخم پر جو ہے نمک رکھنا چاہیے, اینا تورفات, وہ تمہارے تینوں بیٹے کیا ہوئے؟ اولاد کا معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے. انسان اپنی قربانی دینے کو تو تیار ہو سکتا ہے, لیکن جب اولاد کی قربانی کا معاملہ آتا ہے تو بڑوں بڑوں کے قدم میں جو ہے لفظش آ جاتی ہے. اینا تورفات, حضر بتاؤ تمہارے وہ تینوں بیٹے کیا ہوئے؟ حضر نے ایک دفعہ سینہ تان کے کہا, تیرے خلاف مولا کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید. زخم پر جو ہے نمک چھڑک رہا ہے نا, جوان بیٹے کی موت کو یاد دلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. حجر کے شباب قدر میں کوئی لفظش نہیں ہے. معاویہ کہتا ہے علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں, اپنے بیٹوں کو زندہ رکھا, تمہارے بیٹوں کو مروا دیا. حسن زندہ رہے, حسین زندہ رہے, محمد حنفیہ زندہ رہے, عباس زندہ رہے, علی کا تو کوئی بیٹا نہیں مارا گیا. اپنے بیٹوں کو محفوظ رکھا, تمہارے بیٹوں کو مروا دیا. دیکھیے بہت ہی کارگر حربہ استعمال کر رہا ہے معاویہ, لیکن ایک دفعہ علی کا چاہنے والا کہتا ہے بل ما انصفت علی, حق تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف کیا. بل ما انصفت علی, ارے علی شہید ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں. علی شہید ہو گیا اور ابھی تک میں زندہ ہوں. معاویہ کچھ گفتگو کے بعد حجر کو آزاد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. حجر قید سے آزاد ہونے کے بعد پھر وہی حجر ہیں, وہی مدح علی ہے, وہی حقائق کا اعلان ہے, وہی عمل ہے, چھپنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں. پھر ایک دفعہ گرفتار کیا گیا حجر کو. معاویہ نے اس دفعہ جن لوگوں نے اسے انہیں یہ جو ہے گرفتار کیا تھا, انہیں خط لکھا کہ میرے پاس لے کر کے حضور کو نہ آنا, کیونکہ حضور مجھے لاجواب کر دیتے ہیں, مجھے چھوڑنا پڑتا ہے. معاویہ نے ایک سفید کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا, سفید کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا, حضور کے سامنے یہ کاغذ رکھ دینا, حضور جتنی رقم چاہو اس میں لکھ دو, تمہاری قیمت ہم نہیں معین کریں گے, ہم تمہاری قیمت معین کرنے سے عاجز ہیں, ہم یہ اختیار تمہیں دیتے ہیں کہ اپنی قیمت تم خود معین کرو, جو قیمت چاہو لکھ لو, پر ہم تمہیں کو حکومت دینے کو تیار ہیں. شرط بس ایک ہے، علی کے راستے سے بات، راہ علی کو چھوڑ دو، جو چاہو گے وہ تمہیں دیں گے. راہ علی کیا ہے؟ کل میں نے روایت پڑھی کہ راہ علی راہ خدا ہے، راہ علی راہ آخرت ہے. علی کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، آخرت کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. علی کا سودا نہیں کیا جا رہا ہے، آخرت کا سودا کیا جا رہا ہے. اے حضر جو قیمت دینا چاہو، جتنی دولت دینا چاہو، جو ہوتا جو منصب جو تمہارا جی چاہے، ہم نہیں معین کرتے. وہ برسات کی قیمت ہے جہاں پر رہے کہ حکومت معین کر دی جاتی ہے. حضرت کے لیے حکومت معین نہیں کی گئی ہے، علاقہ معین نہیں ہے، مقدار معین ہے. جو چاہو لکھ لو، ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آخرت کو چھوڑو، خدا کو چھوڑو، راہ علی کو چھوڑو. لیکن حضر ابن عدی امام صادق اس حدیث کے بھرپور مصداق ہیں. لقد جلت الاخرت فی اعینہم حتی لا یریدون بها بدلا، ان کی نگاہوں میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ کوئی قیمت بھی انہیں آخرت سے پیچھے ہٹا نہیں سکتی. حضر کہتے ہیں میں تیار نہیں ہوں، ساری دنیا کی بھی دولت دے دو گے پھر بھی میں علی کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر بھی میں علی کے نقش قدم کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اب اس کے بعد دھمکیوں کی باری ہے. دھمکیاں ہی صرف نہیں ہے، واقعیت کے ساتھ ہیں کہ ہو یا علی کے راستے کو چھوڑو، ورنہ تم اور تمہارا جو بچہ زندہ بچہ ہے، تین بیٹے تو وہاں کام آ سکتے ہیں، کسی کو چھوڑا نہ جائے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے. حضرت کہتے ہیں ہمیں قتل ہونا منظور ہے. عرض کیا تھا نا، کچھ لوگ وہ ہوتے جو دولت کے عوض جو ہے بک جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں آنے لگتی ہیں، دولت تو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے، دولت نہیں چاہیے، لیکن جہاں مسئلہ عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے، اولاد کا مسئلہ آ جاتا ہے، جان کی بات آ جاتی ہے، وہاں ان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. حضرت کہتے ہیں ہم کسی قیمت پر بکنے والے نہیں ہیں، ہم مرنے کو تیار ہیں. تم ہمیں مار ڈالو، ہمیں ختم کر ڈالو، ہمارے سر تن سے جدا کر دو، لیکن یہ ذہن سے اپنے نکال دو کہ ہم علی کے راستے کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم آخرت کا سودا کر سکتے ہیں. بس ہاں ایک درخواست ہماری ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کو ہمارے سامنے قتل کر دیں. بالکل نفسیات انسان کے خلاف بات ہے. عام طور سے انسان کی نفسیات یہی ہوتی ہے نا، ہم ختم ہو جائیں لیکن ہماری اولاد زندہ رہے. آج بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے سارے جرائم سارے گناہ کا ٹھیکرا اپنی اولاد کے سر چھوڑتے ہیں. بہانہ ان کا یہی ہوتا ہے، ہم اگر اکیلے ہوتے تو اونچی سوکھی کھا لیتے، ہم اگر تنہا ہوتے، اگر اولاد کا معاملہ نہ ہوتا، اگر اولاد کا کیریئر سنوارنا نہ ہوتا، اولاد کا اگر یہ جو ہے فیوچر نہ ہوتا، اونچی سوکھی کھا لیتے. لیکن راہ معبود سے کبھی نہ ہٹتے، مگر کیا کریں، اولاد کا معاملہ ہے، بال بچوں کو بھی تو پالنا ہے، لہذا تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے. بہت ان سب کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھو اولاد کا کیریئر بنتا کیسے، کیریئر کہتے کسے ہیں، مستقبل ہے کیا چیز. یہ جو ہے ڈگریوں کا مل جانا مستقبل ہے، اچھے عہدے مل جانا مستقبل ہے، دولت کا انبار لگ جانا مستقبل ہے. خود ان سب کو ٹھوکر مار رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو حضر کو دی جا رہی ہیں نا، حکومت چاہیے جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز ہم سرگردان رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں حضر کے قدموں میں ڈال دی گئی ہیں، لیکن حضر ان سب کو ٹھوکر مارتے ہیں. فیوچر یہ نہیں ہے، مستقبل یہ نہیں ہے، کیریئر سنوارنا ہے. کیریئر یہ نہیں ہے کہ دولت مل جائے، کیریئر سنورتا ہے اس وقت جب اللہ راضی ہو جائے، کیریئر اس وقت سنورتا ہے جب انسان کی آخرت سنور جائے. کیریئر اس وقت نہیں سنورتا ہے جب انسان سے اللہ ناراض ہو، انسان کی عقبہ خراب ہو جائے، دنیا سنور جائے، یہ کیریئر کا سنوارنا نہیں ہے. حضرت ابن عدی کہتے ہیں بس میری ایک درخواست ہے، ہم مرنے کو تیار ہیں، ہم جان دینے کو تیار ہیں، میرے بیٹے کو میرے سامنے مارا جائے. اصلیہ کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کا غم ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہو. ہر ماں باپ کی یہی آرزو ہوتی ہے نا کہ اگر بیٹے کو مرنا بھی ہے تو ہمارے سامنے نہ مرے. لیکن جناب حضرت ابن عدی انسانی نفسیات کے بالکل برخلاف کہتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ پہلے ہمارے بیٹے کو مارا جائے، اس کے بعد ہمیں مارا اپنے نفسیات کے خلاف کیوں بات کر رہے ہو؟ بات کیا ہے؟ کب سننا چاہتے ہو؟ بات یہ ہے مجھے اس بات کا خطرہ ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں میرا بیٹا میری موت کو برداشت نہ کرے اور میرا انجام دیکھ کر کے راہ علی سے دستبردار کہیں نہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا جب دنیا سے جائے تو بے ایمان دنیا سے جائے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا مارا جائے تاکہ میں اطمینان کے ساتھ دنیا سے جاؤں کہ میرا بیٹا جب دنیا سے گیا اس حال میں گیا کہ اپنی آخرت کو سوال کے گیا۔ خضر کو اور ان کے بیٹے کو، پہلے بیٹے کو شہید کیا گیا، اس کے بعد خضر کو شہید کیا گیا۔ خضر نے ماں کو ٹھکرایا، منصب کو ٹھکرایا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اولاد کی زندگی کو قربان کر دیا، اور امام صادق کی حدیث کو سچ کر دکھایا کہ ہمارے چاہنے والے کون ہیں۔ لَقَدْ جَلَّتِ الْآخِرَةُ فِي أَعْيُنِهِمْ حَتَّى لَا يُرِيدُونَ بِهَا بَدَلًا۔ اب یہ مثال میں نے مولائے کائنات کی نہیں پیش کی ہے، علی کے اس غلام کی مثال پیش کی ہے۔ علی کا چاہنے والا تو ہم ہی آپ جیسا ہے، بس فرض یہ ہے کہ ہم ابھی تک دعوے کی منزل میں ہیں اور حجر اس شخصیت کا نام ہے جس نے دعوے کے ساتھ اپنا ثبوت بھی فراہم کیا۔ علی کا دوسرا چاہنے والا ابو ذر، اس طرح سے ابو ذر نے ثبوت دیا، اس طرح سے ابو ذر نے اگر محبت اہل بیت کو اپنایا تھا، اگر راہ اہل بیت پر ابو ذر گامزن تھے، کسی چیز سے ابو ذر گھبرائے، کسی چیز سے ابو ذر ڈرے، ابو ذر نے سودا کیا نہیں، کوئی چیز بھی ابو ذر کو ان کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی، نہ دولت، نہ دھمکی، نہ موت کی سزا، نہ در بدری، نہ جلا بدری، نہ اولاد کی پریشانیاں۔ جب انہوں نے حرف حق بیان کرنا شروع کیا مدینے میں اور حکومت وقت سے ان کی یہ بات برداشت نہ ہو سکی، انتظام نہیں کیا گیا کیا 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 جائے، سوچا یہ گیا کہ ان کو مدینے سے دور کر دیا جائے، شام بھیج دیا گیا، شام جائیں گے وہاں کی جو ہے رنگینیاں دیکھ کر کے ابو ذر خود بخود غرق ہو جائیں گے۔ مدینے میں بہرحال رنگینیاں تو شروع ہو چکی تھی مگر شام کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ شام بھیجا گیا، معاویہ نے سوچا جس طرح سے چھڑیاں دے کر کے ہم نے بہتوں کا ایمان خرید دیا ہے، ابو ذر کا بھی ایمان خرید دیں گے، تھوڑی سی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ چنانچہ جیسے ہی ابو ذر پہنچتے ہیں، رات کی تاریکی میں ابو ذر کے پاس چھڑیاں بھیجی جاتی ہیں، ابو ذر کے معاویہ نے بھیجا ہے۔ ابو ذر پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ بیت المال کی تقسیم ہو رہی ہے، بیت المال بٹ رہا ہے، معاویہ اتنا ایماندار ہو گیا ہے کہ جو ہے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے، کہیں سرکار یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے خصوصی انتظام معاویہ نے کیا ہے۔ ابو ذر نے تھیلی کو لینے سے انکار کر دیا، تھیلی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ابو ذر جانتے ہیں مال حرام پیٹ میں پہنچا نہیں، مال حرام پیٹ میں پہنچا نہیں کہ ایمان کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ اور پہلی منزل ہوتی ہے نراب کی۔ اگر انسان اپنے کو اس مرحلے پہ سنبھال لیتا ہے تو آئندہ کے لیے اس کے لیے شیطان کے جال سے اور شیطان کی سازشوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابو ذر نے لینا پسند نہیں کیا، واپس کر دیا۔ اب عمرو عاص اور ابو اور معاویہ دونوں بیٹھ کر کے منصوبے بناتے ہیں کیا کیا جائے کہ ابو ذر قبول کر لے، اتنا اصرار کیوں ہے کہ قبول کر لے، اتنا اصرار کیوں ہے کہ ابو ذر قبول کر لے، وہ نہیں لیتے ہیں تو نہ لیں۔ نہیں، ابھی ابو ذر کے سامنے کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے، حجر کے سامنے تو شرط رکھی گئی تھی کہ حجر علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ گے دولت دے لو، ابو ذر کے سامنے تو ابھی شرط ہی نہیں رکھی گئی تھی، لیکن ابو ذر جانتے ہیں کہ اس کے پسے کچھ، اس کے بعد کا مرحلہ کیا آئے گا۔ المومن و طیب مومن ذہین ہوتا ہے، المومن و ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے، سازشوں کا پردہ چاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مومن۔ ابو ذر پہچان رہے ہیں یہ بظاہر دولت دی جا رہی ہے، یہ دولت نہیں ہے، یہ محبت علی کا خمہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، نقد پیش کر دیا گیا ہے، پیشگی دیا جا رہا ہے ایڈوانس میں، کل یہ تقاضا ہوگا اور آج اگر اسے قبول کر لیا تو کل بچنا مشکل ہوگا. لہذا مومن وہ ہوتا ہے جو حرام واقعی کے قریب ہی نہیں مشکوک چیزوں کے بھی قریب نہیں جایا کرتا ہے, کیونکہ مشکوک چیزیں آج نہیں تو کل اسے اپنے جال میں پھنسا ہی لیتی ہیں. جناب ابو ذر نے لینے سے انکار کر دیا, ہمارے آپ معاویہ مل کر کے سازشیں کرتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, کیا کیا جائے کہ ابو ذر قبول کر لیں. ہمارے آس کہتا ہے ابو ذر کو میرے حوالے کر دو, کہ ہمارا کیس ہے, تم سے نہیں گزرے گا. بہت ہوشیار سمجھتا تھا اپنے کو, بڑا چالاک سمجھتا تھا. معاویہ نے یہ معاملہ امر یاس کے حوالے کر دیا. امر یاس نے معاویہ کے ایک جو ہے غلام کو بلایا اور اس نے پوچھا, کیا تم آزاد ہونا نہیں چاہتے؟ آزادی کسے پسند نہیں ہے, ہر غلام آزاد ہونا چاہتا ہے, ہر غلام کو آزادی پسند ہے. کہا, کیا تمہیں آزادی پسند نہیں ہے, تم آزاد نہیں ہونا چاہتے؟ کہا, کیوں نہیں, میں چاہتا ہوں کہ آزاد ہو جاؤں. کہا, تمہاری آزادی کی بڑی آسان شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ ابو ذر کسی طرح سے خیری قبول کر لے. اب تک جو جاتا تھا خیری لے کر کے معاویہ کی طرف سے, معاویہ کے کارندہ ہوتا تھا, سرکار کا حکم ہے, حکومت کا حکم ہے, اس نے آگے وہاں تک پہنچا دیا, ملازم ہے, اس کا کام صرف پہنچانا تھا. لیکن اب یہاں پر حکومت کا کام نہیں رہ گیا ہے, اب تو اس کا اپنا کام ہو گیا ہے کہ اگر ابو ذر اس خیری کو قبول کر لے تو اسے آزادی مل جائے گی. اب کتنی وہ کوشش کرے گا, جی جان سے کوشش کرے گا. چنانچہ تھیلی لے کر کے آتا ہے جناب ابو ذر کے پاس, اور جناب ابو ذر کو وہ تھیلی پیش کرتا ہے, اور پیش کرنے سے پہلے جناب ابو ذر سے یہ کہتا ہے, آپ ہم غریبوں کی جو ہے مسیحا ہیں, آپ کا تو نعرہ ہی ہے ہم غلاموں ہم مظلوموں کی آزادی, کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمیں آزادی مل جائے؟ ابو ذر نے کہا, کیوں نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں آزادی مل جائے. وہ کہتا ہے, تو ہماری آزادی موقوف ہے اس بات پر کہ آپ کی تھیلی قبول کر لیں. اگر آپ کی تھیلی قبول کر لیں گے مجھے آزادی مل جائے گی. کیا جملہ جناب ابو ذر کہتے ہیں, کہا, بھائی میں تمہاری آزادی ضرور چاہتا ہوں مگر اپنے کو غلام بنا کر کے نہیں. میں تمہاری آزادی چاہتا ہوں مگر اپنے کو غلام نہیں بنانا چاہتا. اگر آج میں نے معاویہ کی تھیلی قبول کر لی, یہ تھیلی قبول کرتے ہی میں معاویہ کا غلام ہو جاؤں. جناب ابو ذر نے تھیلی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. جو مشن ابو ذر کا مدینے میں تھا وہی کام ابو ذر نے بلکہ اور شدت کے ساتھ شام میں شروع کر دیا. معاویہ کو خوف ہوا, اب تک تو ہم نے شام والوں کو اسلام سے محفوظ رکھا ہے, اسلامی تعلیمات سے یہ ناآشنا ہیں, یہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین ہیں کیا, اسلامی تعلیمات ہیں کیا. اگر ابو ذر کچھ دنوں یہاں اور رہ گئے تو سارا ہمارا مشن ہی فیل ہو جائے گا. شام والوں کو یہ اسلام سے آشنا کر دیں گے, شام والوں کو اسلام سے آگاہ کر دیں گے. چنانچہ خلیفہ کو خط لکھا گیا, مرکز میں خط بھیجا گیا کہ فوراً ابو ذر کو واپس بلایا جائے. مرکز نے حکم دیا کہ ابو ذر کو بھیجا جائے. کس طرح سے بھیجا گیا ابو ذر کو, کہاں شام اور کہاں مدینہ, اتنا طویل سفر, ننگی اونٹ کی پیٹھ پر ابو ذر کو بٹھا دیا گیا. حکم یہ تھا کہیں روکا نہ جائے, ان کو شب و روز سفر کرایا جائے. جناب ابو ذر سفر کرتے جا رہے, کرتے کرتے تاریخ کہتے جب مدینہ پہنچے ہیں تو ران کا سارا گوشت کٹ کٹ کے گر چکا تھا. لیکن اس کے باوجود جناب ابو ذر کے سباز قدر میں لفظش نہیں ہے, یہاں تک کہ حاکم وقت نے جناب ابو ذر کو جلا وطن ہونے کا حکم دے دیا, ربضہ بھیجا گیا. ربضہ وہ خشک صحرا جہاں گھاس بھی نہیں اگا کرتی تھی, کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں, ربضے کا نام ہی لوگ سن کر کے تھرا جایا کرتے تھے. لیکن جناب ابو ذر کے نقشے جناب ابو ذر کے اعتبار قدم میں کوئی ربضش نہیں ہے. ربضہ چلے جائیں گے لیکن محبت علی سے قدبردار نہ ہوں گے, ربضہ چلے جائیں گے لیکن دین کا سودا نہ کریں گے, ربضہ چلے جائیں گے مگر آخرت نہ بیچیں گے. لا یریدون بها بدلا لقد جلت الاخرت فی اعینہم حتی لا یریدون بها بدلا. آخرت کی نگاہ میں اتنی قیمتی ہے, آخرت ان کی نگاہ میں اتنی عظیم ہے. جناب ابو ذر روضہ آتے ہیں, تنہائی کا عالم ہے, کھانے کا انتظام نہیں ہے, کس طرح سے اپنا پیٹ بھریں, ایک بچی ساتھ میں ہے اس کا پیٹ کیسے بھریں, بیوی کا پیٹ کیسے بھریں. بھوک کی تاب نہ لا کر کے زوجہ کا انتقال ہو گیا, اب ابو ذر بچے ہیں اور ابو ذر کی بیٹی بچی ہے. جناب ابو ذر بھی ایک موقع وہ آتا ہے, ان کا وقت آخر ہو آ گیا, پر بیٹی سے وصیت کرتے ہیں, بیٹا جب میرا دم نکل جائے تو دیکھنا وہ جو راستہ جاتا ہے اس راستے پہ جا کے کھڑی ہو جانا, جو قافلہ گزرے اس سے کہنا کہ رسول کا صحابی ابو ذر دنیا سے چلا گیا ہے, اسے آ کر کے دفن کر دو. ابو ذر کا غربت کے عالم میں انتقال ہوا. ابو ذر کی بیٹی آ کر کے وہاں کھڑی ہو گئی. قسمت سے جناب مالک اشتر کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. جناب مالک اشتر نے آ کر کے دفن کیا. غربت میں بھوک اور پیاس کے عالم میں ابو ذر نے جان دے دی, لیکن لا یریدون بہا بدلا, آخرت کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم اگر یہ جو ہے مولائی ہونے کے دعوے دار ہیں, اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ محب اہل بیت ہم ہیں, تو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. اگر ہم دنیا کے تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنے کاروبار کو نہ بچانے کے لیے حرام سودا کرنے کو اگر تیار ہو جاتے ہیں, تو یقیناً ہمیں سب میں آنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیں گے محمد لا یریدون بہا بدلا. انما كانت الدنيا في اعينهم بمنزله الشجاعر القم بالعدو بالاعجم انسوا بالله واستوحشوا مما استانس به المطرفون اولئك اولياء حقا. کیا کہنا ان دنوں کا جو نور سے لبریز ہیں. دنیا کی حیثیت ان کی نگاہ میں اس خوبصورت سانپ جیسی ہے, ان کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت اس دشمن جیسی ہے جو کسی دلیل اور منطق سے آشنا نہیں ہے. کہ جب ایسے دشمن کے قریب کوئی جاتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ جاتا ہے. یہ وہ اللہ سے مانوس ہیں, ان چیزوں سے وحشت زدہ رہتے ہیں جس سے دنیا کے پرستار عیاش افراد ان چیزوں سے مانوس ہیں, اس سے یہ وحشت زدہ رہتے ہیں. یہی ہمارے سچے چاہنے والے ہیں. ان کا عالم یہ ہے تکشف بهم کل فتنة وتدفع بهم کل بلیا. سارے فتنے ان کے ذریعے سے آشکار ہو جاتے ہیں اور ہر بلا ان کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہے. یہ چاہنے والوں کے صفات بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں یہ چاہنے والے بھی شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں. شیطان کا خطرہ تلا نہیں ہے, اس کا جال بچھا ہوا ہے. مولا کے کیسے بچیں؟ یہ تو بیماری بیان ہو گئی نا. کمال تو یہ ہے کہ بیماری کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتایا جائے. اتنے مناحل طے کرنے کے باوجود خطرہ باقی ہے, بلکہ خطرہ باقی ہی نہیں, خطرہ بڑھ گیا. کر میں نے عرض کیا تھا جتنی اونچائی سے انسان گرتا ہے اتنی ہی چوٹ زیادہ آتی ہے, اتنی ہی چوٹ زیادہ آتی ہے. اگر اس مرحلے میں آنے کے بعد اگر کوئی منحرف ہوتا ہے خطرہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. مولا بھی کرے کیا؟ اب یہاں پر ابن جندب کو خطاب کر کے امام فرماتے ہیں ابن جندب حق علی کل مسلم یعرفنا, ہر اس مسلمان پر جسے ہماری پہچان ہے. اب یہاں جو بند ہے ولایت کا لفظ استعمال نہیں کرتے, ولایت والے تو ہیں ہی. ہر وہ مسلمان جسے ہماری پہچان ہے, جسے ہمارا عرفان حاصل ہے, جو ہمارے راستے سے آشنا ہے, جو ہماری حقیقتوں سے واقف ہے, ان تمام مسلمانوں پر فریضہ ہے, واجب ہے ان کے اوپر کیا کرے, اعمال سے غافل ہو جاتا ہے. جب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں ہم اس شخص کے اوپر جسے ہماری معرفت ہے پر واجب ہے ہر شب و روز کم سے کم رات میں سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے, بستر پہ جانے سے پہلے اپنے نامہ اعمال کو دفعہ اپنے سامنے لائے کہ آج ہم نے کیا کیا. دیکھیے جب راستے سے انسان بھٹکتا ہے تو اچانک پورے طور سے راستے سے جو ہے منحرف نہیں ہوتا ہے, پہلے ذرا سا بھٹکتا ہے. اگر فوری طور سے اصلاح ہو گئی تو راستے پہ آنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر وہ بھٹکتا گیا اور کافی عرصے کے بعد توجہ ہی اب پتا چلا کہ ہم جا رہے تھے یہ جو ہے شمال کی طرف پہنچ گئے, یہ جو ہے جنوب کی طرف چلے گئے, اب وہاں سے پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. لہذا اگر انسان ہر روز اپنا حساب کر لے, جتنا راستہ چلا ہے فوراً حساب کرتا جائے, اس کی نگاہیں اگر اس سوئی پر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اگر توجہ ہٹ گئی ہے تو راستہ کہیں ہے چلا کہیں جائے گا, منزل کہیں ہے نکل نہیں جائے گا, لیکن اگر توجہ جمی ہے ذرا سا جیسے انحراف ہوگا فوراً ہی راستے پہ آ جائے گا. جیسے ہی شیطان بہکانا چاہے گا فوراً ہی انسان شیطان کے جال کو توڑ کر کے وہاں نکل آئے گا, کیونکہ وہ جال کمزور ہے نا, کمزور جال سے نکلنا آسان ہوتا ہے لیکن مضبوط جال سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری مشکل یہ ہے عام طور سے ہم عمل میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے حساب سے غافل ہو جاتے ہیں, اتنا مصروف عمل ہو جاتے ہیں. بس ان کی بات کر رہا ہوں مصروف عمل ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو عمل سے قریب ہی نہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مصروف عمل ہے خطرے کی گھنٹی ان کے لیے, ان کی بات کر رہا ہوں جو اہل نماز ہے اہل روزہ ہے اہل خمس ہیں, ان کی میں باتیں کر رہا ہوں جو یہ مصلے کی زینت ہیں, ان کی باتیں کر رہا ہوں جو میدان عمل میں ایکٹیو ہے, ان کی گفتگو ہو رہی ہے. امام فرماتے ہر شب و روز اپنا حساب کرو, دیکھو ویکون محاسب نفس سے, ہمارے چاہنے والے کو چاہیے کہ اپنا حساب خود کرے. دوسروں کا حساب کرنا تو آسان ہے, عام طور سے لوگ دوسروں ہی کا حساب کرتے ہیں نا, اپنا حساب کوئی نہیں کرتا. جب دوسرے حساب کرنے آئیں گے دوسروں کو دھوکہ دینا آسان ہے, آج حساب تو بنائے ہی جاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. بڑی بڑی کمپنیاں اپنا حساب رکھتی ہیں اور ماہر حساب کرنے والوں کو رکھا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ مہارت انہیں کی ہوتی ہے جو غلط حساب پیش کرے, جو حساب لینے والے کو چکر میں ڈالتے ہیں, وہی تو ہوتا ہے نا. بڑی بڑی کمپنیاں موٹی موٹی رقمیں اسی لیے خرچ کرتی ہیں, واقعی حساب کون دیتا ہے. دوسرے کو دھوکہ دینا تو آسان ہوتا ہے, لیکن جب انسان اپنا حساب لینے خود بیٹھ جائے, انسان نہ خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ خود کو دھوکہ دے. اقرار پڑھیں گے محمد والا چیک کرتا رہے گا تو اس مرحلے پر بھی پہنچ جائے گا. البتہ حساب کیسے کرنا ہے بعد کی حدیث آگے آتی ہے. فرض ہے کہ اپنا حساب چیک کرے صبح سے شام تک کیا کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ کوئی انسان جو ہے شر مطلق ہے نہ خیر مطلق ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ ہمارے نام اعمال میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں. اب دیکھ رہے ہیں نام اعمال میں کوئی اچھائی نہیں ہے. آج صبح اٹھے تھے بربخت اٹھ گئے تھے, نماز اپنی صبح کی پڑھی ہے, قضا بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک صاحب ہمارے پڑوس میں رہتے تھے بیمار تھے, ہم ان کی عیادت کے لیے چلے گئے. دوسرے صاحب تھے یتیم بچہ ایک تھا, وہ بچہ بیمار تھا, دوا کا انتظام نہیں تھا, ہم چلے گئے اس کے علاج کا ہم نے انتظام کیا, دوا کا اس کو جو ہم نے لا کر کے دی فراہم کی. فلاں یہاں کھانا نہیں تھا ان کو ہم نے کھانا دیا. فلاں بچہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا, ذرا تعلیم میں کچھ کمزور تھا, ٹیوشن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے, ٹیوٹر بلائے, کہیں چلے گئے تھوڑا سا اس کی ہیلپ کر دی, مدد کر دی. یہ سارے اچھے کام ہیں نا. اس کے بعد اپنی جاب پہ گئے, اپنے کاروبار پہ گئے, دوپہر کا وقت ہوا, نماز کا وقت آ گیا, نماز ہم نے پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی پڑھی, عشاء کی پڑھی. یہ ساری اچھائیاں ہیں نا. فیکون محاسبہ نفسہ, وہ اپنا حساب خود کرے. وان راء حسنۃً, اگر اسے اپنے نامائے اعمال میں اچھائیاں نظر آ گئی, انشاءاللہ اچھائیاں نظر آئیں گی. ان راء حسنۃً, اگر اچھائیاں نظر آ گئی, استداد منہا, کوشش کرے کل تھوڑا سا. آج ہم نے کہا دو رکعت نماز پڑھی تھی, نافلہ نہیں پڑھا تھا, کل نافلہ بھی پڑھیں گے. آج ہم نے ایک شخص کی مدد کی تھی, کل انشاءاللہ دو کی مدد کریں گے. آج ہم نے نماز ظہر پڑھی بغیر نافلے کے پڑھی, نماز شب نہیں پڑھی تھی مثلا. جتنی ہمت ہے اضافہ کرنے کی, میں یہ نہیں کہتا سب اضافہ ایک ہی دن میں ہو جائے, بقدر ہمت تھوڑا تھوڑا اس میں اضافہ کرتا جائے. استداد منہا, تو نیکی میں اضافہ کرے. وان راء سیئۃً, اور اگر خدا نہ راستہ جب نام اعمال کا جائزہ لیا تو اس میں کوئی برائی نظر آئی, بہکا دیا شیطان, لفظش ہو گئی. لفظش تو انسانی سے ہوتی ہے نا, لفظش انسان سے ہوتی ہے. وان راء سیئۃً, اگر اس میں کوئی لفظش نظر آ گئی, خدا نہ خواستہ ایک جھوٹ بول دیا تھا, فلاں نے کہا پر غیبت ہم نے کی تو نہیں تھی, غیبت سن لیا. جیسے غیبت کرنا حرام ہے ویسے ہی غیبت کا سن برابر گناہ ہے دونوں کا, کیونکہ غیبت اکیلے تو ہوتی ہی نہیں. جب تک پارٹنر نہ مل جائے, بغیر پارٹنر کے یہ بزنس ہو ہی نہیں پاتا. اس بزنس کے لیے پارٹنر کا ہونا ضروری ہے, اکیلے نہیں ہوگا. اکیلے ناممکن ہے, دھوکا ہم اکیلے دے سکتے ہیں, کوئی ہمارا شریک نہیں ہے, جھوٹ ہم اکیلے بول سکتے ہیں. لیکن غیبت وہ چیز ہے, جب تک غیبت کا سننے والا نہ ہو تو غیبت کرے گا. اس لیے امام نے کہا کہ غیبت کرنے والا ہو, غیبت سننے والا دونوں کو رہے گا, دونوں کو رہے گا. خدا نہ خواستہ غیبت تو ہم کرنے نہیں دیں گے, ایسی جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں غیبت ہو رہی. اگر خدا نہ خواستہ نام اعمال میں کوئی کمی نظر آ گئی, ہم کیونکہ اچھے انسان ہیں, ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو آخرت کا سودا کسی چیز سے نہیں کرتے, اتفاق سے گناہ ہو گیا, لغزش ہو گئی, اب ہم نے اگر آج اپنا حساب نہ کیا تو آج ایک ہی بات کریں گے, ایک ہی بات سنیں گے, کل دوسری سنیں گے, پرسوں کی بات کرنا شروع کر دیں گے. قیمت کے بعد تہمت کا معاملہ آئے گا, گناہوں پہ گناہ, گناہوں پہ گناہ بڑھتا جائے گا. اگر پہلے ہی دن ہم نے حساب کر لیا کہ آج ہم نے کیا کیا تھا, اب اس کے بعد حل میں کوئی اس کا ہے, استغفر منہا. اگر نام اعمال میں کوئی کمی نظر آ گئی, کوئی لفظش نظر آ گئی, تو پھر انسان استغفار کرتا ہے. اب تو استغفار کیا ہے, کیسے استغفار ہوتا ہے, کل اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا. استغفر منہا, انسان جب گناہ کے بعد استغفار کر لیتا ہے, التائب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا اس شخص کے معنی ہو جاتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. البتہ یہ پروردگار کا کرم ہے, اگر توبہ انسان اس طرح سے کر لی, توبہ کا حق ہے, انشاءاللہ کل اسے عرض کروں گا. استغفار کسے کہتے ہیں, توبہ سے جو ہے مراد کیا ہے. تو اگر انسان ہر روز اپنا حساب کر لے, اگر نام اعمال میں اچھائی تھی اس میں اضافہ کر رہا ہے, اگر نام اعمال میں خدا نہ خواستہ برائی تھی, توبہ کر لیا, توبہ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے جال کو توڑ کر کے باہر نکل. جو جال شیطان نے بچھایا تھا ہمارے لیے نصب کیا تھا اس سے انسان نکل کر کے باہر آ جاتا ہے. البتہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان پہلے اس مرحلے پر پہنچ چکا ہو. اللہ یریدون بہا بدلا, آخرت اتنی عظیم ہے ان کی نگاہ میں کہ وہ آخرت بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. لیکن یہاں پر انسان کچھ دینا چاہتا ہے, کچھ بچانا چاہتا ہے, وہی مسئلہ ہے وہ شیطان کے جال میں گھرتا چلا جاتا ہے. راہ اہل بیت وہ راستہ ہے کہ اس کے رہ کہ اس راستے پر چلنے والے اس راہ کے رہرو آخرت کا سودا کسی چیز سے نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اہل بیت خود ان ہستیوں کا نام ہے جنہوں نے راہ آخرت اپنے لیے نہیں, ان کے لیے تو راہ آخرت کھلی ہی تھی, اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے ماننے والوں کے لیے راہ آخرت کو کھولنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. صرف زندگی قربان نہیں کی ہے عزیزوں, مال کی بڑی قیمت ہوتی ہے, مال حاصل کرنے کے انسان جانے کیا کچھ کرتا ہے, لیکن جب جان پہ بن جاتی ہے تو انسان مال کو قربان کرتا ہے. ہر چیز سے زیادہ قیمتی مال اور مال سے زیادہ قیمتی جان ہوا کرتی ہے, اور کہیں کبھی انسان جان کو بھی قربان کر دیتا ہے جب عزت کی بات آ جاتی ہے. ہر چیز سے قیمتی مال, مال سے قیمتی جان, اور جان سے قیمتی عزت. عزت کی بات جب آ جاتی ہے, دادا ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر, اور جملہ امام حسین کا جملہ ہے لیکن آدھا جملہ ہم لوگ سنتے ہیں, عام طور سے آدھا جملہ سنتے ہیں, الموت اولا من رکود العالی, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. حسین ابن علی کا اس کے بعد اور مصرعہ ہے, فرماتے ہیں بل عار اولا من دخول النار, ذلت جہنم میں جانے سے بہتر ہے. ہم ذلت کی زندگی برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی زندگی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پھر وہی بات, آخرت کا سودا نہیں کر سکتے ہیں. آخرت بچانے کے لیے ہم اپنی عزت کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. اہل بیت نے آخرت کا راستہ چاہنے والوں کے لیے کھلا رہے مال کی قربانی تو دی ہی تھی, وہ تو ہر روز ان کی مال کی قربانی ہوا کرتی تھی, گھر بار چھوڑا, وطن چھوڑا, دوستوں کو قربان کیا, عزیزوں کو قربان کیا, گود کے پالوں کو قربان کیا, اور قربانی دیتے دیتے ایسی چیز قربان کی ہے جسے سوچ کر کے بھی امام سجاد تڑپ جاتا. وہ زینب کی چادر ہے, وہ زینب کی اصلی ہے. کل میں نے وہ روایت پڑھی تھی, کیوں حسین نے یہ قربانی دی تھی؟ اسی لیے نا, تاکہ دین باقی رہ جائے, راستہ کھلا رہ جائے, کل کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ ہم واقف نہ تھے, ہمیں تو پتا نہیں تھا اس لیے ہم نے یہ غلام کر دیا. نہیں, حسین نے اپنی بہن زینب کی چادر قربان کی, اپنی بیٹی سکینہ کے رخساروں پر تماشوں کو برداشت کیا, ام کلثوم کے بازوؤں میں رسن برداشت کیا. اللہ اللہ, جب بھی امام سجاد سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, طلب کے یہی تو کہتے تھے نا, الشام سب سے زیادہ مصیبت مجھ پر شام میں پڑی ہے. کیا گزری ہے شام میں؟ یہ سفر کا مہینہ وہی ہے نا کہ جب اہل بیت کا قافلہ شام میں داخل ہو چکا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ شام میں ہمیں اس طرح سے داخل کیا گیا ہے, جب ہمارا قافلہ داخل ہوا ہے, ننگی تلواریں لیے ہوئے اشقیا ہمارے درمیان کھڑے تھے, کبھی تازیانہ مارتے تھے, کبھی نیزے چھواتے تھے, نیزے چھواتے چھواتے ہمیں شہر میں داخل کیا گیا ہے, ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے محلے سے گزارا گیا, اور اسے کہا گیا تھا کہ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کو مارا ہے, جنہوں نے تمہارے خاندان کا خاتمہ کیا ہے, یہودیوں کو ان کی قربانیاں یاد دلاتے تھے, اور سارا الزام اہل بیت کے سر, جتنا ان سے بدلہ لینا چاہو لے لو. اے جناب امام نے سجاد فرماتے ہیں, یہودی اور عیسائی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر کے اوپر سے پتھر پھینکتی تھی, آگ پھینکتی تھی, کوڑے پھینکتی تھی, جتنی اذیتیں پہنچا سکتی تھی وہ عورتیں ہمیں اذیتیں پہنچاتی تھی. ہمیں اس طرح سے شام میں داخل کیا گیا. اس کے بعد جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا ہے, راوی کہتا ہے یزید کا دربار کچھ اس طرح سے تھا, سات دروازے تھے, ہر دروازے کے اوپر غلام اور قمیض کھڑے ہوئے تھے, جو نیا نیا اشراف کا کپڑا پہنے ہوئے تھے, ان کے ہاتھوں میں تازیانے تھے, جب اہل بیت وہاں سے گزرتے تھے اہل بیت کے پشت پر تازیانے برسائے جاتے تھے. عالم یہ ہے امام سجاد فرماتے ہیں ہمیں اس طرح سے دربار میں داخل کیا گیا ہے, رسی کا ایک سرا میری گردن میں بندھا ہوا تھا, رسی کا دوسرا سرا میری پھوپھی زینب کے بازو میں بندھا ہوا, اور بیچ میں ننھے ننھے بچوں کے چلے. اب جہاں کہیں ہم چلتے چلتے تھک جاتے تھے ہمارے اوپر تازیانے برسائے جاتے تھے. اے عزیزوں اہل بیت کو ساتوں دروازوں سے گزارا جا رہا ہے, ہر دروازے پر غلام ان پر تازیانے برساتے ہیں. ارے تازیانے کھاتے کھاتے زینب کبری جب آخری دروازے پر پہنچی ہے, ارے زینب تان لگا کر کے بے ہوش ہو جائے. اللہ اس طرح سے ہے, اس طرح سے یہ قافلہ دربار یزید پہ جاتے ہوا. دربار یزید کا منظر کیا ہے؟ دربار یزید کا منظر یہ ہے 400 کرسیاں لگی ہوئی ہیں, تو تمام قبائل کے سردار بیٹھے ہیں, غیر ملکوں کے جو ہے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں, تخت پرستہ کا یزید بیٹھا ہوا ہے. اہل بیت کا حوصلہ توڑنے کی ساری کوششیں کی ہیں, کہیں تو یہ جھک جائیں, کہیں تو یہ آخرت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ اللہ, لیکن یہ خدا کے منتخب بندے تھے, یہ بھلا کیا جھکیں گے؟ ارے ان کے چاہنے والے یہ جھکنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. کہ جناب زینب دربار میں داخل ہوئی ہیں, کیا دیکھا ہے؟ یزید تخت پر بیٹھا ہے, تشت طرح میں حسین کا سر لٹکا ہوا ہے. ایک دفعہ بھیا کے سر کو دیکھتے ہی بات سب نے تعجب کیا, واہ حبیبا واہ ثمرت فؤاد واہ حبیبا رسول اللہ پریشان کرنے کے لیے مزید تکلیف پہنچانے کے لیے ایک دفعہ یزید نے اپنی چھڑی سے حسین کے لب و دندان میں گرا دیا. جیسے ہی سکینہ نے منظر دیکھا, ارے جناب گئی تمہیں اما, ارے یزید میرے بابا کے لب و دندان سے بے ادبی کر رہا ہے. ایک تاجر سے وہاں بیٹھا تھا, اس نے کہا یزید شرم کر, ارے شرم کر اپنی چھڑی کو ہٹا لے. یہی وہ مقام تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, رسول نے خدا نے کہ یہ گھر کا بوسا دیا.
اللہ اللہ نسو اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا من ینقلب ینقلبون. بار الہ وافتح محمد وعلى محمد کا ہمارے مختصر سے عبارت کو قبول فرما, پالنے والے صدقے میں ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ہر شب و روز اپنے اعمال کا حساب کرتے رہیں. اگر ہم سے کوئی لفظش ہو جائے تو ہمیں فوراً توفیق توبہ عنایت فرما. پالنے والے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے دلوں میں دن بدن اہل بیت کی محبت بڑھتی رہے. بار الہ ہم انہی صفات کے حامل بنے جو امام صادق نے اپنے شیعوں کے لیے معین فرمائے ہیں. معبود کے لیے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقبوض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما, جو لاغرت ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. بارے لہا مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, جہاں بھی جس شکل میں جس لباس میں ہیں. بارے لہا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تاکی فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و اصحاب شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. درخواست ہے سورہ فاتحہ کے مرحومین.